الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو وهلة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجاج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. یہ انہوں نے آج باب قائم کیا ہے, باب الشح. شح کہتے ہیں بخ لگو, کہ آدمی ذرا برابر بھی کسی کے لیے کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. بعض حضرات تو فرماتے ہیں خالی بخل کے لیے, اور بعض کہتے ہیں وہ بخل جس کے ساتھ طمع اور حرص بھی لگی ہوئی ہو, یعنی لالچ کے ساتھ بخل ہو تو اس کو عربی میں شح سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ایک بری صفت ہے جو آدمی کے قلب میں ہوا کرتی ہے, جس کے نتیجے میں آدمی مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے. یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف عبد ابدا. اللہ کے راستے میں جو غبار اور دھول آدمی برداشت کرتا ہے وہ, اور جہنم کا دھواں ایک بندے کے باطن میں جمع نہیں ہو سکتے کبھی. یعنی جس نے اللہ کے راستے کی دھول کھائی ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ کا راستہ جیسا کہ روایتوں سے ثابت ہے عام ہے, آدمی کسی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے جو جد و جہد کرے گا, مشقت اٹھائے گا, چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو, دشمنوں کے مقابلے کے لیے گیا ہو, چاہے حج کے لیے گیا ہو, عمرے کے لیے گیا ہو, تبلیغ کے لیے گیا ہو, طلب علم کے لیے گیا ہو, صلہ رحمی کے لیے گیا ہو, جو بھی سفر کسی نیکی کے لیے کیا جائے گا وہ سب سبیل اللہ میں داخل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اس پر یہ سبیل اللہ والی روایت کو منتبک فرمایا ہے. تو نماز کے لیے چلنا یہ بھی سبیل اللہ میں داخل ہے. ولا یستمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا, اور کسی بندے کے دل میں بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. یعنی جو آدمی مومن ہوگا اس میں شوہ اور بخل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ بخل جو ہے وہ تر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے وعدوں پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. آدمی کو اگر اللہ کے وعدوں پر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے اس کے راستے میں خرچ کرنے پر جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہو کر کے رہیں گے, تو ظاہر اس صورت میں پھر بخل اس سے صادر نہیں ہو سکتا. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس مومن کو اللہ کے وعدوں پر اور اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں مال خرچ کرنے پر جو ترغیبیں دی ہیں اس پر اعتماد اور یقین ہو. یہ اس یقین کے خلاف ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخل اور ایمان دونوں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے. حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة بن موسى هو ابو المغيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يستمعان في مؤمنين البخل وسوء الخلق. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عادتیں ایسی ہیں کہ کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی, بخل اور بدخلقی. یعنی یہ دونوں چیزیں ہو, بدخلق بھی ہو اور بخیل بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا, مومن میں یہ باتیں جمع نہیں ہو سکتی, یہ ایمان کے خلاف. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا العامش عن مالک بن حارث عن عبد الله بن ربیعہ قال كنا جلوسا عند عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ فذكروا رجلا فذكروا من خلقه فقال عبد الله ارايتم لو قطعتم راسه اكنتم تستطيعون ان تعيدوه؟ قالوا لا. قال فيده؟ قالوا لا. قال فريله؟ قالوا لا. قال فانكم لا تستطيعون ان تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه ان النطفه لتستقر في الرحم 40 ليله ثم تنهدر دما ثم تكون علقه ثم تكون مضغه ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا او سعيدا. حضرت عبداللہ ابن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. اس مجلس میں ایک آدمی کا ذکر چھیڑا, اس کا تذکرہ ہوا اور اس کی جو عادتیں ہیں, اخلاق ہیں, ان کا بھی لوگوں نے تذکرہ کیا. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا بتلاؤ, اگر تم اس کا سر کاٹ دو تو کیا دوبارہ اس کو جوڑ سکتے ہو؟ تو کہا نہیں. قال فیدہ, اگر اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو تو کیا دوبارہ اس کو جوڑ سکتے ہو؟ تو کہا نہیں. کہا اگر اس کا پاؤں کاٹ ڈالو تو کیا اس کو دوبارہ جوڑ سکتے ہو؟ تو کہا نہیں. تو فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِعُونَ أَن تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ حَتَّى تُغَيِّرُوا خَلْقَهُ, کہ تم اس کی اخلاق و عادات کو بھی بدل نہیں سکتے, یہاں تک کہ اس کی ظاہری جسمانی ساخت کو نہیں بدل سکتے. یعنی جو اپنی ظاہری شکل و صورت وہ لے کر کے آیا ہے دنیا میں, آنکھ کان ناک وغیرہ, جیسے اس کو آپ بدل نہیں سکتے, وہ فطری چیز ہے. اسی طریقے سے عادات اور اخلاق جو ہیں وہ ایک باطنی شکل و صورت ہے, وہ ایک جو ہے مانوی صورت ہے اس کی. اس لیے جیسے ظاہری شکل و صورت بدلی نہیں جا سکتی, یہ بھی بدل سکتی نہیں ہے. ہاں اس پر محنت کر کے اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے, ورنہ بالکل لیا یہ چیز ختم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کہ بے شک مادہ منویہ جو ہے ماں کے رحم میں یعنی بچہ دانی کے اندر 40 دن تک جب ٹھہر رہا رہتا ہے, 40 دن اس پر گزر جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر وہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, اس کی شکل اختیار کرتا ہے. گویا 3 چلے جب اس پر گزر جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کی روزی اور اس کے اخلاق و عادات اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے وہ اس کو لکھ دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ الگ سے اس کی فائل تیار ہو جاتی ہے. ویسے یہ چیزیں تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں, لیکن اب وہ آگے اس کے لیے الگ اس کا یہ نظام بنایا جاتا ہے, جو مستقل فائل تیار ہوتی ہے. یوں باب حسن الخلق اذا فقہوا, کہ لوگ اگر دین کا علم حاصل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو معلوم کریں اور اس پر عمل کا اہتمام کریں, اور جن چیزوں سے منع فرمایا اس کو بھی حاصل کریں, سیکھیں اور اس سے بچنے کا اہتمام کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اخلاق و عادات کی درستگی کا بھی اہتمام کریں تو اس صورت میں کیا فضیلت ہے وہ بتلاتے ہیں. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا الفضیل بن سلیمان النمیری انصاری بن خوات بن جبیری عن محمد بن یحیی بن حبان عن ابی صالح عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا یدرک بحسن خلقه درجۃ القائم باللیل. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب میں اس کے دل میں رکھی ہیں ان خوبیوں کے ذریعے سے رات کو رات بھر عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی گویا بھلے رات بھر عبادت نہ کرتا ہو لیکن اگر اس کے اخلاق درست ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ ثواب اور اجر ملتا ہے. حدثنا حجاج بن ملحانی قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن محمد بن زیاد قال سمیت ابا ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمیت ابا القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول خیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا اذا فقوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں اسلام کے اعتبار سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اخلاق و عادات کے اعتبار سے بہتر ہوں بشرطے کہ وہ دینی احکام سے واقفیت بھی حاصل کریں, یعنی دین کا جو ضروری علم حاصل ہے وہ بھی حاصل کریں اور ساتھ ہی ان کے اخلاق بھی ٹھیک ہیں تو وہ گویا اسلام اور دین کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں اللہ کی نگاہ میں. حدثنا عمر بن حفصین قال حدثنا ابي قال حدثنا العامش قال حدثني ثابت بن عبيد قال ما رايت احدا اجل اذا جلس مع القوم ولا افقه في بيته من زيد بن ثابت. حضرت ثابت بن عبيد تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو جبکہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اس حالت میں سب سے زیادہ باوقار, اور جب اپنے گھر میں ہو تو بہت زیادہ ظرافت والا حضرت زید بن ثابت سے بڑھ کر نہیں پایا. یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں کاتب وحی ہیں ان کا حال بیان کیا کہ جب عام لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو بڑے سنجیدگی اور وقار کے ساتھ, اور گھر میں ہوتے تھے تو بڑے بے تکلف ظرافت کے ساتھ رہتے تھے. گویا گھر والوں کے ساتھ آدمی کو گھلا ملا رہنا چاہیے, یہی اخلاق کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ گھر میں جاوے تو وہاں منہ جو ہے چڑھائے ہوئے رکھے, گھر والے بھی سہمے سہمے ہوں اور یہ دعا دل ہی دل میں کر رہے ہوں کہ کبھی یہ بلاؤ گھر سے باہر نکلے, ایسا نہیں, بلکہ گھر والے یہ تمنا کرتے ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہے, ایسا مزاج ہونا چاہیے. بعض حضرات اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ گھر میں جائیں. حضرت وہاں تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے دوست کہنے لگے کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میرے حضرات اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ گھر میں جائیں. حضرت مہا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے دوست کہنے لگے کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میرے سامنے بات کر سکے, اور جو ہے سب ایک دم میرے وہاں پہنچنے پر سہمے سہمے رہتے ہیں. تو فرمانے لگے میں نے ان سے کہا کہ یہ تو درندے کی صفت ہے, یہ کوئی انسان کی صفت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو یہ تھی کہ آپ جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ آپ گھلے ملے رہتے تھے اور ان کے کام کاج میں بھی آپ باقاعدہ حصہ لیتے تھے. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال حدثني ثابت المعيد قال ما رايت احدا اجل. حدثنا صدقه قال حدثنا اخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن اسحاق عن داود بن حسين عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاديان احب الى الله عز وجل قال الحنيفيه السمحه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دین کا کون سا طریقہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحنیفیت السمحۃ, کہ وہ سادہ طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری فرمایا ہے, ملت ابراہیمی, یعنی حضرت ابراہیم نے دین کے جس طریقے کو آنے والی امت کے لیے اللہ کے حکم سے جاری فرمایا، جو سادگی والا ہے، جس میں کوئی بناوٹ اور تکلف نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما أزل من الدنيا حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة. حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم کو مل جائے تو پھر دنیا کی کوئی اور چیز تم کو حاصل نہیں ہے تو اس کی پرواہ مت کرنا، اس سے کوئی نقصان نہیں. ایک تو حسن و خلیقت، اچھے اخلاق اگر اللہ نے دے رکھے ہیں، وہ آفاف و طعمت اور لقمے کی پاکیزگی یعنی حلال روزی، یا روزی میں حرام کی آمیزش نہیں ہے یا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ صدق و حدیث اور بات کی سچائی، وہ حفظ و امانت اور امانت داری کی حفاظت. امانت پہ سبھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، جو اعضا دیے ہیں، وہ سب ہمارے پاس امانت ہیں، اس سے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایتیں دی گئی ہیں اور جو احکام دیے گئے ان کا خیال رکھنا، یہ سب حفظ امانت میں داخل ہیں. تو یہ چار چیزیں جس آدمی کو مل جائے تم سمجھ جاؤ کہ اب اس کو اگر کوئی چیز اور ملی نہیں ہے تو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا مل گئی اس کو. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا داؤد بن یزید قال سمیت ابی یقول سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتدرون ما اکثر ما یدخل النار. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے والی ہے؟ قالوا اللہ و رسول اعلی. تو اس کے جواب میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال الاجوفان الفرج والفم. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو کھوکھلی چیزیں، شرمگاہ اور منہ. اجوف پولی جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، اندر سے کھوکھلی ہو، ایسی چیز کو عربی میں اجوف کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں عضو ایسے ہیں، منہ بھی اور شرمگاہ بھی، جو اندر کی طرف سے خالی ہوا کرتے ہیں، کھوکھلے ہیں. تو گویا یہ شرمگاہ اور منہ، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو اکثر جہنم میں داخل کرے گی. وما اکثر ما یدخل الجنت. اور سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی کون سی چیزیں معلوم ہیں؟ حضور نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق، یہ آدمی کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے ہیں. بس یہاں تو اسی اچھے اخلاق کی وجہ سے لائے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الجلیل ابن عطیہ عن شہر عن ام الدرداء قالت قام ابو الدرداء لیلۃ یصلی فجعل یبکی ویقول اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی حتی اصبح. حضرت شہر ابن حوشب فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو روتے رہے اور رات بھر یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ تو نے میری صورت اور شکل اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے ہی بنا لے، بس صبح تک یہی دعا کرتے رہے. فقلت یا ابا الدرداء ما کان دعاؤک منذ اللیلۃ الا فی حسن الخلق. تو حضرت ام الدرداء فرماتی ہیں کہ میں نے صبح کو عرض کیا کہ ابو الدرداء آج پوری رات آپ کی دعا بس اچھے اخلاق کے سلسلے میں ہی رہی، یہی مانگتے رہے اور کچھ نہیں مانگا آپ نے. فقال یا ام الدرداء ان العبد المسلم یحسن خلقہ یحسن خلقہ حتی یدخلہ حسن خلق الجنہ ویسیو حتی یا یسیو حتی یدخلہ سوء خلق النار. اس پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ام الدرداء کہ مسلمان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ اچھے اخلاق اس کو جہنم جنت میں لے جاتے ہیں، یا مسلمان اپنے اخلاق کو ٹھیک کرتا ہے، اچھا بناتا ہے یہاں تک کہ وہ اچھے اخلاق اس کو جنت میں لے جاتے ہیں، اور ویسی ہو اور اس کے اخلاق برے ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ برے اخلاق اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں. گویا جنت اور جہنم کا مدار اخلاق کے
سنورنے اور بگڑنے پر ہے. اخلاق اگر سنورے ہیں تو وہ جنت میں لے جائیں گے, اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں تو جہنم میں لے جائیں گے. ول عبد المسلم و یغفر له وهو نائم, اور کہا مسلمان بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور وہ سویا ہوا ہوتا ہے. فقل تو یا ابت دردا کیف یغفر له وهو نائم, تم میں دردا فرماتی میں نے پوچھا کہ وہ سویا ہوا ہوا اور اس کی مغفرت کیسے کر دی جائے گی. قال یقوم اخوه من الليل فیجتہد فیض اللہ عز و جل فیستجیب له وید لاخیه فیستجیب له فیه. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ تو سویا ہوا ہے, دوسرا اللہ کا بندہ اس کا بھائی مسلمان بھائی جو ہے رات کو اٹھ کر دعا میں نماز میں اور جو ہے عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس کے حق میں بھی قبول کرتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کے حق میں بھی دعا قبول کرتے ہیں. وہ بھائی تو سویا ہوا ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اپنے بھائی کی دعا کی وجہ سے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن اسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاعراب. یہ حضرت اسامہ ابن شریک کہتے ہیں یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ حج کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور دیہات کے رہنے والے لوگ آئے, ناس کثیر من ہا ہنا وا ہنا, بہت سارے لوگ ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے حضور کو گھیر لیا. فسکت الناس لا يتکلمون غیرهم. اب حضرات صحابہ جو ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بولنے سے گھبرایا کرتے تھے. پہلے یہ حال تھا کہ حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے تکلفی سے بہت سے سوالات کیا کرتے تھے. تو قرآن پاک میں باری تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم, اور اس طرح کی گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضری پر جن آداب کا لحاظ کرنا چاہیے اس کی طرف ان کو متوجہ کیا گیا. تو اس کے بعد سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو سوال کے باب میں بہت احتیاط کرنے لگے, بلا ضرورت سوال نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی اجنبی باہر کا آدمی آئے, نیا آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب سے زیادہ واقف نہیں ہے, وہ کوئی بات پوچھے تو اس کے بہانے سے ہم کو بھی جاننے کا موقع مل جائے. یہاں پر بھی حجۃ الوداع کے موقع پر بھی راوی کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ تو حضور کے سامنے بولتے نہیں تھے, یہ لوگ بولتے تھے. یہ کون؟ جو دیہات کے رہنے والے, وہ پابند نہیں ہوتے, وہ ان کو لوگ معذور بھی سمجھتے ہیں. بزرگوں کی خدمت میں بھی جب ایسے لوگ آتے ہیں تو جو چاہے بول دیتے ہیں, لوگ بھی ان کو معذور سمجھتے ہیں. فقالوا یا رسول اللہ علینا حرج فی قضا و قضا فی اشیاء فی امور الناس لا باس بها. تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں کام ہم کریں اس میں کوئی حرج ہے گناہ ہے؟ ایسے لوگوں کے کام جو گناہ کے نہیں تھے ان کے متعلق انہوں نے پوچھا. فقال یا عباد اللہ وضع اللہ الحرج الا عمران افترض عمران ظلما فذاک الذی حرج وحلق. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو, اللہ تعالی نے یہ دعا تم پوچھتے ہو اس میں کوئی گناہ ہے حرج ہے؟ کوئی سارا حرج اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا, ایسے جائز کاموں کو کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی کسی کی برائی کرے ناحق طریقے سے تو یہ البتہ گناہ میں مبتلا ہوا اور ہلاک ہوا. قالوا یا رسول اللہ انتداوا. اس پر پھر انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بیمار ہوں اور بیماری کی حالت میں علاج معالجہ کریں دوا کریں؟ قال نام یا عباد اللہ تداو. اس پر حضور نے فرمایا جی ہاں علاج معالجہ کر سکتے ہو. فإن اللہ عز و جل لم یزدان الا وزال شفاء غیر داء و عاج. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں پیدا کی ہے ہر ایک کی اللہ نے دوا رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے. قالوا وما هو یا رسول اللہ. انہوں نے پوچھا وہ ایک بیماری جس کی دوا نہیں ہے وہ کیا؟ قال الحرم بڑھاپا, ایسی بیماری ہے کہ اس کی کوئی دوا نہیں ہے. قالوا اس لیے وہ شباب آور بولتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے دوا. قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی الانسان قال خلق حسن. آخر میں ان لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول انسان کو سب سے بہتر چیز جو اللہ کی طرف سے دی گئی وہ کون سی؟ حضور نے فرمایا اچھے اخلاق. اگر اللہ نے کسی کو اچھے اخلاق کی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ کوئی دوسری نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بس اسی لیے لائے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، سخاوت میں آپ سب سے بڑے ہوئے تھے. یہاں لفظ اجود لائے، لکھا ہے شراح نے کہ جود جو ہے وہ ایتا و ما ینبغی لمن ینبغی، جس ہر ایک کو اس کے مناسب چیز عطا کرنا دینا، جو جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ اس کو دینا، یہ ہے جود. جبکہ سخاوت خالی مال کے تقسیم کرنے کو کہتے ہیں. تو جو ہے پھر یہ ہے کہ جود جو ہے وہ قلب کی صفت ہے، آدمی کے دل کی، کہ اس کے قلب کے اندر گویا یہ کیفیت اور یہ مزاج ہو کہ وہ ہر ایک کو اس کے مناسب چیز دینے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ ہو. بس اب چاہے مال ہو یا نہ ہو، اس کے لیے مال ہونا ضروری نہیں. مال کے بغیر بھی مثلا ایک آدمی صاحب علم ہے اور لوگوں کو ان کے مناسب احکام سے آگاہ کرتا ہے، تو یہ بھی جود کے اندر داخل ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ اجود استعمال کیا گیا اسخانے. تو بہرحال جو ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان ہین یلقاہ جبریل علیہ السلام. اور پھر آپ کی یہ سخاوت اور زیادہ جو ہے بڑھ جاتی تھی جب کیا رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قرآن پاک کا دور کرتے تھے. وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان یعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن. چنانچہ حضرت جبریل رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور حضور کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے، یعنی قرآن کا دور ہوتا تھا. حضور بھی پڑھ کر سناتے تھے اور حضرت جبریل بھی ان کو پڑھ کر سناتے تھے. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جس زمانے میں تو ویسے بھی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، پھر آپ کا یہ سخاوت کا وصف رمضان میں اور بڑھ جاتا تھا، اور پھر رمضان کی راتوں میں جب حضرت جبریل آپ کے سامنے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا. اس وقت تو پھر آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ سخی ہوتے تھے. ریح المرسلہ وہ ہوائیں جو بارش کے بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، وہ ساری دنیا میں پھیل کر کے غیر لوگوں کو پانی پہنچاتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، وہ اس کا اور کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ سخی تھے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا فكان يامر غلمانه ان يتجاوز عن المعصي. قال الله عز وجل ونحن احق بذلك منه وتجاوز عنه. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگلی امتوں میں سے ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا حساب کتاب کے لیے، تو اس کے نامۂ اعمال میں کوئی نیکی تھی نہیں. ہاں بس اتنی بات تھی کہ وہ ایک مالدار آدمی تھا، صاحب مال آدمی تھا، لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا، ان کے ساتھ معاملات کرتا تھا، تو وہ اپنے کارندوں کو یعنی اپنے اسٹاف کے آدمیوں کو اپنے نوکروں کو کہہ رکھا تھا کہ بھائی کوئی آدمی تنگ دست ہو اور قرضہ ادا کرنے کے لیے، ہمارا دین ادا کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت نہ ہو تو چھوڑ دینا، اس کو درگزر کرنا. تو یہ بات تھی اس میں، اور کوئی نیکی نہیں تھی. تو جب حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور موت کے بعد پیش ہوا تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگوں کو چھوڑ دیتا تھا تو ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، فرشتوں کو کہا اس کو چھوڑ دو. حدثنا محمد، مطلب یہ کہ یہ بھی یہ خلق، یہ خوبی ایسی ہے جو اللہ کی یہاں آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے. حدثنا محمد بن سلام عن ابن ادریس قال سمیت ابی یحدث عن جدی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما یدخل الجنہ قال تقوی اللہ و حسن الخلق قال وما اکثر ما یدخل النار قال الجوفان الفم والفج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی، تو دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. قال وما اکثر ما یدخل النار، پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی، قال علی الجوفان، حضور نے فرمایا دو کھوکھلی چیزیں، منہ اور شرمگاہ، اسی کی بے احتیاطی آدمی کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا معنون عن معاویۃ عن عبد الرحمن بن جبیر عن ابیہ عن نواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، قال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. حضرت نواس ابن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی اور گناہ کیا تھی، نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھے اخلاق یہ ہے نیکی، اور گناہ تمہارے دل میں جو چیز کھٹکے وہ گناہ ہے، جس کے متعلق تمہارے دل میں یہ پیدا خیال ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلنا نہیں چاہیے، تمہارا دل جس کو چھپانے کی تمنا کرتا ہو تو ہے وہ گڑبڑ والی چیز، اس میں گناہ کا پہلو موجود ہے، تبھی ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ظہر سے پہلے کی چار رکعت کا ثواب ایسا ہے کہ تہجد کی چار رکعت کا ثواب، تو یہ چار رکعت کیسی ہے چاشت کی کہ ظہر کے پہلے کی چار رکعت سنت موقع ہے؟ چاشت جو ہے وہ تو زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور زوال کے بعد جو ہے وہ ظہر کی سنت قرار دی جاتی ہے، تو ویسے زوال ہونے کے فوراً بعد بھی نماز ہے جس کو صلاۃ فیء زوال کہتے ہیں، یہ زوال کی نماز یعنی زوال ہو چکنے کے بعد کی نماز، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے. اب یہ جو روایت پیش کی گئی ہے وہ خود اس روایت اور اس کی تشریح کو دیکھنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. کیا مسجد میں ڈاڑی کو کنگھی کر سکتے ہیں؟ گنجائش ہے بشرطے کے بال نہ گریں، یا گریں تو اس کو مسجد میں نہ گرنے دیں، اپنے پاس رکھ لیں. علماء کرام سے اب تک سنتے چلے آئے ہیں کہ نماز جمعہ کی مکمل رکعتیں 14 ہیں، کیا حدیث میں ان رکعتوں کے تعین کے سلسلے میں کوئی روایت موجود ہے؟ حقیقت میں احناف کے نزدیک کتنی رکعتیں ہیں؟ اب وہ ویسے تو مسجد میں آوے تو دو رکعت جو ہے تحیت المسجد عام طور پر پڑھی جاتی ہے، جمعہ کے دن بھی اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے جمعہ کے آداب کے مناسبت سے. اس کے بعد جمعہ کی نماز سے پہلے چار سنتیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے صحابہ کی روایتوں سے موجود ثابت ہے. اس کے بعد جمعہ کی جو دو رکعتیں ہیں وہ، اور جمعہ کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو چار ہی سنتیں ہیں، البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے چار کے علاوہ مزید دو کو بھی فرمایا ہے، چھ گویا کل ملا کر. تو یہ بعد والی چھ ہوئی، جمعہ کی فرض دو ہوئی تو آٹھ، اور اس سے پہلے والی چار 12، اور وہ دو جو تحیت المسجد کے نام سے تھی وہ 14 ہو جاتی. ماں کے پیٹ میں بچے کو بدبخت لکھ دیا گیا تو ہم نیک بخت بننے، وہ بدبخت لکھ دیا گیا ہمیں پتہ تھوڑا ہے، ہمیں تو مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم شریعت کے احکام پر عمل کا اہتمام کریں، یہ چیز تقدیر کی اپنے طور پر ہے، بندے کو اس کا پتہ نہیں، بندے کو تو اپنا کام کرنا ہے. جو لوگ قوم میں رہ کر غداری کرتے ہیں، بات نہیں دیتے ہیں، جس سے امت کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے لوگ اگر پتہ چل جائے تو کیا ایسوں کا کیا کرنا چاہیے؟ بھئی کسی کو نقصان پہنچے ایسی حرکتیں کرنا، تو پہلی بات تو یہ کہ خود اپنی طرف سے کوئی ایسی قانون کے خلاف بات ہمیں خود بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اب قانون کے ملک کے دستور اور قانون کے خلاف کوئی کام کرنا یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مصیبت کے لیے پیش کرنا ہے. تمام کتابوں میں یہی جو ہے ہمارے اکابر کے فتاوا میں بھی کہ بھائی فی نفسی ایک چیز کاروبار ہے کہ بھائی فی نفسی کوئی معاملہ درست ہے، لیکن جو ہے سرکاری قانون یہ ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، تو اگر اس کے متعلق آپ پوچھیں گے تو منع کر دیا جائے گا کہ اس میں اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت کے لیے یا اسی طریقے سے ذلت اور رسوائی کے لیے پیش کرنا ہے، تو اس کی اجازت نہیں دیتی شریعت. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی طور پر اپنے آپ کو قانون کی گرفت میں آوے ایسی چیزوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے، تو اس صورت میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اس کے باوجود کوئی آدمی ایسا ہے جو غلط طرح اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی اس کرتوتوں کی سزا بھگتے گا. باقی اس کے باوجود ہمیں اپنے طور پر اس کو کوئی سزا دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. عشاء کی فرض نماز کے بعد کی سنت اور اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد کی سنت کتنی دیر بعد پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد کے وظائف کا وقت کتنا ہے؟ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو مختصر دعا ہے وہ اور اس کے بعد سنت پڑھ لی جائے، لیکن اگر کوئی آدمی طویل وظیفہ پڑھتا ہے اس کی بھی اجازت دی ہے، اس کو خلافیہ اولا لکھا ہے. کیا تو ہی سنت ادا ہو بن جاؤں. امرا نے زمانے خارگی میں زینب کا دودھ پیا ہے تو کیا وہ زید کی اس بیٹی سے جو مریم کے بطن سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ زید اس کا رضائی باپ ہوا. زید جب رضائی باپ ہوا تو مریم کے بطن سے جو بیٹی ہے وہ رضائی باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ بھی رضائی بہن کہلائے گی، اگرچہ مریم کا دودھ اس نے پیا نہیں ہے. اسی کو یہاں ہمارے یہاں محدثین کی اور فقہا کی اصطلاح میں حرمت بلبن الفاعل سے تعبیر کیا جاتا ہے.
لا إله إلا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله السماوات والأرض الإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآحال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات والآيات وبارك الله إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والدين والدنيا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا. اے اللہ تیری مرضی یاد کر، ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں خوفی اور سعادت عطا فرما. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو علوم نافع، ہمارے سارے اخلاق فاضلہ سے مالامال فرما. اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما. پورے اخلاق پورے رکاوٹ اخلاق پورے آغاز اخبار کی سہولتوں سے
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جن دونوں بچوں نے قرآن پاک کی عزت کی تکمیل کی ہے ان کو بے انتہا تقریب فرما. اللہ اس طرح ان کے سینوں کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا, اسی طرح قرآن حضور کے والد سے بھی ان کو مالا مال فرما, قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام فرما, قرآن اخلاق فاضلات فرما. اللہ قرآن پاک کا کو رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ان کو توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ اس قرآن کی تکنیک پر جو والے انہیں اپنے عزیز پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواز مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو ان بچوں اور ان کے والدین اور ان کے اہل خاندان اور ان کے اساتذہ اور غلطیوں کے حکم فرما. اللہ حضرت کے سلسلے کو امت کے اندر عام اور ساری ساری فرما, جنہوں نے اپنے اولادوں کو اللہ اس کے اندر لگا رکھا ہے, سب کے لیے حاضری اور سہولت کے ساتھ قرآن کے حضرت کی تکنیک پہلا جو والدین اپنے اولادوں کو علم دین کے لیے لگائے ہوئے ہیں اور ان کے توقعات اور امیدیں قائم کیے ہوئے ہیں, اہلا ان کے اولادوں
الحمد للہ